Bismillahir Rahmanir Rahim, Masjid Darussalam, Toronto, Canada, Wednesday after 20th Taraweeh, 8th of August 2012. First Adhan on Kaaba was at Dhuhr time. 1,000 people accepted Islam after the janazah of Abdullah ibn Ubay. Nafsiyati Masail of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Whoever has the love of materials will never be successful. The bayan is presented by Hazrat Maulana Hanif Shahab Damat Barakatuhu.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falahadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم صدق الله العظيم. بزرگو اور بھائیو, تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کی تعریف بھی فرمائی ہے اور اپنے بندوں کی ناشکریوں کو بھی بیان کیا ہے. شکر گزاری بہت بڑی چیز ہے. شکر ادا کرنا کسی کا, چاہے وہ نعمت چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو, یہ بہت بڑی چیز ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفسیاتی مسئلہ بتایا. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. شکر گزاری کتنی بڑی چیز ہے. دیکھیں قرآن کریم میں کچھ صورتیں ہیں جن کی ابتدا لفظ قل سے ہو رہی ہے. قل اعوذ برب الناس, فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے. قل اعوذ برب الفلق, فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ چاہتا ہوں اس رب سے جو رات کو فار کر صبح کو نکالنے والا ہے. قل هو اللہ احد, فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ ایک ہے. ان تینوں صورتوں کی ابتدا اللہ تعالی نے لفظ قل سے فرمائی. اس کے بعد ایک چوتھی صورت آ رہی ہے. اس صورت کو سورہ تبت یدا کہا جاتا ہے. تبت یدا کی یہ جو صورت ہے, اس کا شان نزول کچھ یوں ہوا تھا کہ سب سے پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو ایمان کی دعوت دی, آپ کی یہ پہلی دعوت کا موقع تھا. آپ پر یہ آیت اتر چکی تھی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اور یہی وجہ ہے کہ حضرات علماء نے ان دونوں صورتوں کے بعد میں بڑی عجیب بات لکھی ہے. حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر راتوں کو پڑھنا ہو تو سورہ مزمل پڑھو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. نبی رات میں کھڑا ہے، اللہ کا حکم مل رہا ہے، اے میرے پیغمبر رات میں کھڑے رہو، آدھی رات، اس سے کچھ کم، اس سے کچھ زیادہ، میرا قرآن پڑھو آہستہ آہستہ، ورتل القرآن ترتیلا. اللہ کے حبیب کی راتیں پڑھنا ہو تو سورہ مزمل پڑھو، اور فرمایا اللہ کے حبیب کا دن پڑھنا ہو تو سورہ مدثر پڑھو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وَسِيَابَكَ فَطَاحِرُ. اب جو حکم ملا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے چادر اور کر سونے والے، اے کمبل اور کر سونے والے، اٹھئے، قم اٹھئے، لوگوں کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ آپ کے رب کی بڑائی بیان کیجئے، آپ کے رب کی بڑائی بیان کیجئے، وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ وَسِيَابَكَ فَطَاحِرْ اپنے بدن کو پاک رکھیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فاحجر بتوں سے علیحدہ رہیے، ولا تمنن تستقصر. اللہ اکبر، نبی کا دن بیان ہو رہا ہے کہ نبی کا دن کیسے گزرتا تھا. فرمایا اگر نبی کی رات پڑھنا ہو تو سورہ مزمل پڑھو، اور نبی کا دن پڑھنا ہو تو سورہ مدثر پڑھو. جب سورہ مدثر کا نزول ہوا تو اس موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے ایک اعلان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں تمہارے لیے منذر اور ڈرانے والا بنا کر آیا ہوں، اور مبشر اور خوشخبری دینے والا بھی بنا کر آیا ہوں. جو میری نبوت کو مانے گا میں اس کو جنت کی بشارت سناتا ہوں، اور جو میری نبوت سے انکار کرے گا میں اس کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس کے بعد جب پورا مکہ اور مکہ والے جب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، ایک مثال دی، ایک ایگزامپل دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی باتوں کو ایگزامپل سے بہت سمجھاتے تھے. حضرت کے ایگزامپل پر مستقلاً میں نے ابھی ایک کتاب لکھنا شروع کیا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پہلو پر میں نے ابھی کتاب لکھنا شروع کیا، اللہ کے نبی کے اقزام پر، اللہ کے نبی کی مثالیں، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بڑے نفسیات کے ماہر تھے. نفسیات کا علم رکھنا بہت ضروری ہے. جب تک انسان کے پاس نفسیات کا علم نہیں ہوتا وہاں تک وہ انسان کو اپنے قریب نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نفسیاتی مسائل، اپنے امت کو کیسے قریب کیا، آپ امت کے کیسے قریب ہوئے، امت کو کیسے دعوت دی. ایک دعوت دینے والے کے لیے نبی کے نفسیات کو پڑھنا بہت ضروری ہے. ایک تبلیغ کرنے والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفسیاتی مسائل کو پڑھنا بہت ضروری ہے. میں آپ کو دو تین مثالیں حضرت کے نفسیاتی مسائل کی سناؤں. مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد مکہ المکرمہ میں میرے نبی داخل ہوئے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، آج مارنے کا دن ہے، آج قتل کرنے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے. ہم ماریں گے، ہم قتل کریں گے، ہم نکالیں گے، ہمیں تم لوگوں نے نکالا تھا. ابو سفیان نے جب یہ باتیں سنی تو کہنے لگا، حبذا یوم الزمار، بہت اچھا مارنے کا دن آ گیا. اللہ کے حبیب پیچھے آ گئے، چچا عباس ساتھ ہے. ابو سفیان نے کہا کہ مجھے محمد سے ملنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے
اور فرمایا کہ کیا آپ لوگ ہمیں مارنے آئے، کیا ہمیں قتل کرنے آئے؟ فرمایا نہیں، تو فرمایا تمہارا آدمی صدائیں لگا رہا ہے، ابھی جو ایک جماعت گئی اس سے تم سے پہلے وہ صدائیں لگاتی ہوئی گئی. فرمایا کون تھا، کون جماعت تھی؟ وہ جماعت کی جو جماعت کا پتہ چلا تو پتہ چلا کہ وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات انصار کی جماعت تھی. حضرت نے فرمایا نہیں، غلط اعلان ہوا. الیوم یوم المرحبا، حضرت نے لفظ بدل دیا. سعد نے فرمایا ملحما، ملحما کا معنی لڑائی. حضرت نے فرمایا مرحما، آج تو رحم کرنے کا دن ہے. پورا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا اور آگے فرمایا آج ہم کسی کو ماریں گے نہیں بلکہ مارنے والوں کو سینے سے لگائیں گے. قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، اللہ کے حبیب کے اخلاق پر. اللہ اکبر. میرا ایک سفر ہوا تھا حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرکزہ کے ساتھ. قاری صاحب رحمت اللہ علیہ بڑا اللہ والا بہت زبردست شخصیت تھی، شاید حضرت کا کینیڈا آنا نہیں ہوا ورنہ بہت سارے ممالک میں حضرت کی تشریف آوری ہوئی، زندہ ولی تھا. قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک سفر ہوا ہمارا علاقہ کاتھیاوار میں گجرات میں، جہاں حضرت قاری صاحب کو بھرے مجمع میں ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کے ایک گندی گالی دے دی. مجمع کھڑا ہو گیا اس آدمی کو پکڑنے کے لیے. حضرت قاری صاحب کرسی پر بیٹھے تھے، اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد سب کو کہا ہٹ جاؤ، اور ان کو اپنے گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر کہا کہ شاید میرے بارے میں تم کو غلط بات پہنچی ہے، پھر بھی میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب تو مجھے مسلمان مان کر معاف کرو گے. اخلاق ہیں ہمارے بزرگوں کے، یہ وہی اخلاق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ وہی اخلاق کریمہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. میری نظروں نے اس چھوٹی سی عمر میں بہت اقابر کی صحبت پائی ہے اور بہت سارے بزرگوں کی خدمت میں رہنا ہوا. میں نے اپنے بزرگوں کو بہت قریب سے دیکھا کہ ان کے اندر اللہ کے حبیب کی سنتیں کود کود کر بھری ہوئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو پر وہ فنا تھے، ایسے فنا تھے کہ حضور کی بات آتی تھی تو بس اپنے آپ کو مٹا دیا کرتے تھے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، سعد نے غلط اعلان کر دیا، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو گلے لگانے کا دن ہے، آج ہم اپنی بیٹیوں کو ذلیل نہیں کریں گے، لیکن جو بیٹیاں ذلیل ہوئی ہے ہم ان کے سروں پر دوبارہ دو پتہ ڈالنے آئے ہیں. یہ کہہ کر حضرت سعد کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور ان کے بیٹے کو دے دیا. فرمایا سعد تم نے غلط اعلان کیا، ایسا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی کا دل ٹوٹے ایسی بات نہ کرو کبھی بھی. میرے بھائیو یاد رکھو، کسی کا دل ٹوٹے ایسی بات نہ کرو. ہم جذبات میں بہت سی مرتبہ وہ باتیں کر جاتے ہیں کہ کسی کا دل ٹوٹ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت نقل فرمائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یوں ارشاد فرمایا تھا، اے کعبہ تجھے توڑنے کے بعد دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن کسی کے دل کو توڑنے کے بعد دوبارہ نہیں جوڑا جا سکتا. اس کے بعد فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مومن کی عزت ایک کعبہ سے بھی زیادہ ہے، ایک مومن کی عزت ایک کعبہ سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ کعبہ پر بھی اللہ کی تجلی ہوتی ہے اور مومن کے قلب پر بھی اللہ کی تجلی اترتی ہے. اللہ تعالیٰ کا نور مومن کے دل پر بھی اترا کرتا ہے. حق تعالی شان ہو ہم تمام کو حضور کے صحیح شہدائی بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اتباع کرنے والے بنائے. بہرحال اللہ کے حبیب نے جھنڈا لے لیا، ساتھ سے ان کے بیٹے کو دے دیا، اور بیٹے کو دینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم، اور فرمایا میرے بھائی یوسف نے یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو جیسے معاف کر دیا تھا، اے مکہ والوں میں بھی تمہیں اسی طرح معاف کرتا ہوں. لا تصریب علیکم اليوم، معاف کر دیتا ہوں میں، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ میری بھی مغفرت کرے، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال سے فرمایا، بلال کعبۃ اللہ پر چڑھو، اذان دو. سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر ظہر کی اذان ہوئی اور کعبۃ اللہ پر چل کر حضرت بلال نے اذان دی اور نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ میں آج داخل ہو جائے گا ہماری طرف سے اس کو امن ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے، ہم اس کو معاف اور درگزر کر دیں گے. اتنے میں پھر نبی نے ایک دوسرا اعلان فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو ابو سفیان کے مکان میں چلا جائے ہم اس کو بھی امن دیتے ہیں. ابو سفیان خوش ہو گیا، مکہ کا سردار، امیر ہیں پورے مکہ کا، سرداری ان کے ہاتھ میں، خوش ہو گئے، اتنے خوش اتنے خوش اتنے خوش کہ میرا مکان اور کعبۃ اللہ دونوں برابر ہو گیا، کعبہ میں جائے اس کو بھی امن، میرے مکان میں آوے اس کو بھی امن، محمد نے میرے مکان کو کعبہ کے برابر کہہ دیا. بس ابو سفیان کے دل میں یہی بات آ گئی اور یہی وہ بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیات کی کہ ابو سفیان کو ایمان نصیب ہو گیا. نفسیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے زبردست ہے، لوگوں نے ہر مضمون پر کتابیں اٹھائی، ہر مضمون پر قلم اٹھایا، لیکن حضور کے نفسیات پر کسی نے قلم نہیں اٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفسیات، میں نے غالباً دو دن پہلے جو واقعہ پیش کیا کہ عبداللہ ابن ابی کی نماز آپ نے پڑھا دی، آخر اس میں حکمت کیا تھی؟ عبداللہ ابن ابی کی نماز کیوں پڑھائی؟ نبی علیہ السلام کو بالکل معلوم تھا، حضرت عمر آپ کو منع فرما رہے کہ یا رسول اللہ آپ اس کی نماز نہ پڑھائیں، اللہ نے آپ کو منع کیا ہے. حضور پوچھ رہے ہیں کہاں منع کیا مجھے؟ فرمایا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. میرے پیغمبر، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ استغفار کرو گے تو بھی میں معاف نہیں کروں گا، تو یہ 70 مرتبہ استغفار کرو گے تو بھی میں معاف نہیں کروں گا، اللہ منع نہیں کر رہا ہے تم کو. تو اللہ کے حبیب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، عمر، اگر 70 مرتبہ میں اللہ معاف نہیں کرے گا تو میں 100 مرتبہ کروں گا. حالانکہ ہم سب کی عقل بھی یہی کہہ رہی ہے کہ قرآن یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی، منافق کی مغفرت نہیں ہو سکتی. یہ عمر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہو سکتا، یہ عمر کی بات بالکل صحیح ہے. اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اڑے ہوئے اس بات کے اوپر کہ میں اس کی نماز پڑھاؤں گا؟ قربان جائیے، اس میں حکمت یہ ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بعد میں ظاہر ہوئی، وہ نفسیاتی مسئلہ. کیا نفسیاتی مسئلہ؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی، اس کی مغفرت کرنا نہ کرنا یہ تو اس کا کام ہے، اس کی مغفرت کرنا یا نہ کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، لیکن میں نے اس لیے نماز پڑھا دی تاکہ اور جو زندہ منافق لوگ ہیں، اس کی جماعت کے لوگ ہیں، کم سے کم میرے اخلاق کی وجہ سے ان کے دلوں میں میری محبت آ جائے گی اور وہ سچے مومن بن جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کی نماز پڑھانے کے بعد 1000 منافق سچے مسلمان بن گئے. نفسیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفسیاتی مسائل، ایک ایک میں آپ دیکھتے چلے جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفسیاتی مسائل. روایتوں میں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو قریب کرنے کے لیے کیا نفسیاتی تدبیریں اختیار فرمائی. ایک دعوت کے کام کرنے والے کو، ایک مبلغ کو، ایک تبلیغ کو، ایک مومن کو جو دین کی دعوت دے رہا ہے، اس کو نفسیاتی مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے. جب تک وہ فلسفہ نفسیات سے واقف نہیں ہو سکتا ہے وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا ہے، وہ مبلغ نہیں بن سکتا ہے. اس لیے کہ کبھی اس کی زبان وہ کلام کر دے گی جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیاتی مسائل کے ذریعے سے اپنی امت کو بہت قریب کیا، بہت قریب کیا. کبھی ایسا بھی ہوا کہ مدینے میں مسجد نبوی میں حضرات صحابہ اپنے پرانے پرانے واقعات کو یاد کر رہے ہیں، پرانے پرانے واقعات کو یاد کر رہے ہیں، پرانے پرانے داستانوں کو یاد کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب جا کر کے بیٹھ گئے اور ان کے پرانے واقعات جو دور جاہلیت کے واقعات ہیں، کسی کو مارا، کسی کو کیا کیا، کسی کو کیا کیا، صحابہ ان واقعات کا ذکر کر دے جاتے ہیں اور حضرت لذت کے ساتھ سنتے جا رہے ہیں، صرف سنتے نہیں جا رہے، مسکراتے جا رہے ہیں. اس سے کیا مطلب ہوا؟ آپ نے صحابہ کو اپنے قریب کیا. یہ کوئی حضرت کوئی خطی قریب بھی کر کے نہیں بیٹھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ہی نہ کر سکے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہر وقت غصے والا چہرہ لے کر کے نہیں بیٹھتے تھے. آپ کی مسکراہٹوں کا عالم یہ تھا کہ ایک دیہاتی آیا, مسلم شریف کی روایت ہے, اور اس نے یوں کہا, انت محمد, آپ محمد ہیں؟ فرمایا ہاں میں محمد ہوں. فرمایا محمد ابن عبداللہ؟ فرمایا نعم انا محمد ابن عبداللہ. فرمایا انت محمد الرسول اللہ؟ فرمایا نعم انا محمد الرسول اللہ. تو وہ کہنے لگا مجھے چند سوال کرنے ہیں, لیکن میں بہت سخت سوال کروں گا, آپ کو سختی کے ساتھ برا تو نہیں لگے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی حرج نہیں, پوچھئے. تو کہا کہ یہ آپ کے قاصد یوں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے, یہ بات صحیح ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہم نعم, جی جی ہاں بات صحیح ہے. فرمایا کوئی پروف ہے تمہارے پاس؟ کوئی پروف ہے کہ تم پیغمبر بن کر آئے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہے تو میں جانور سے میری گواہی دلوا دوں. وہ ابھی بولے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, بس اس کے دل میں تسلی ہو گئی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیور بدل دیتے, غصے میں آ جاتے اور اس کا جواب جو ہے کھٹے طرز پر دے دیتے, وہ اس دیہاتی کو ایمان نصیب نہ ہوتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بخاری شریف کا جو واقعہ میں اس سے پہلے بھی غالباً کبھی سنا چکا ہوں کسی مجلس میں, اس سے پہلے سالوں کے اندر ایک صحابی آئے اور حضرت سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا, اس سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا. فرمایا کیا گناہ ہوا؟ کیا گناہ ہوا؟ فرمایا کہ رمضان کا دن چل رہا تھا, روزے کی حالت میں بیوی سے مجامات کر لی. تو اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرمایا کہ گناہ تو نہیں ہوا, البتہ تجھے کفارہ دینا پڑے گا. اس میں کوئی قتل وتل کا مسئلہ نہیں ہے, تیری بیوی کا مسئلہ ہے یہ تو, لیکن تجھے کفارہ دینا پڑے گا. فرمایا کیا کفارہ؟ تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو. وہ کہنے لگا میرے پاس تو میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, غلام ہے ہی نہیں, میں غلام کا مالک نہیں. تو حضرت نے فرمایا اچھا ایک کام کرو, سات روزے رکھو. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ چند روزوں میں میرا یہ حال ہوا, تو سات روزوں میں میرا کیا حال ہوگا؟ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں, یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. فرمایا اچھا سات مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں غریب ہوں, میں کہاں سے کھلاؤں گا, میرے پاس پیسے ہی نہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا بیٹھ جاؤ, بخاری شریف کی روایت ہے, ان کو بٹھا دیا اور فرمایا جاؤ میرے گھر پر کھجوریں آئی ہیں, کسی نے ہدیے میں بھیجی ہے دو زنبیل بھر کر کے, تو جاؤ وہ کھجور اٹھا کر کے لے آؤ. حضرت علی کو اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ وہ کھجوریں اٹھا کر کے لے آؤ. کھجور لائے, صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ کھجوریں اٹھا کر لے جاؤ, اور تمہارے صدقۃ الفطر میں جو تقسیم کرنا ہے نا سات غریبوں کو, سات مسکینوں کو, اس کو تقسیم کر دو. تو بخاری شریف میں ہے, وہ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ انی ذهبت ما بین لابطۃ هذه المدینہ, میں مدینہ کے اس کونے سے اس کونے میں جا کر کے آیا ہوں, ما رأیت افقر منی, مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں, مجھ سے زیادہ فقیر کوئی نہیں, میرے ہی بچے بھوکے ہیں اور میں کہاں دوسروں کو کھلاؤں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, فضحی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ, حضرت اتنا ہنسے ان کی بات پر کہ آپ کے انیاب مبارک, آپ کا منہ کھل گیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ تم اپنے بچوں کو کھلا دو. نفسیاتی مسئلہ, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیسے قریب کیا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کیسے مسجد نبوی میں ایک صحابی تشریف لائے اور پیشاب کرنے بیٹھ گئے, صحابہ نے ان کو بھگانا چاہا, اللہ کے حبیب نے فرمایا پیشاب کر لینے دو, اگر اس کو تم بھگاؤ گے تو یا تو پیشاب رک گیا تو بیچارہ بیمار ہو جائے گا, اور اگر پیشاب نہیں رکا تو ابھی اتنی جگہ خراب ہو رہی ہے پھر پوری مسجد خراب کرتا ہوا چلے گا, اس کو پیشاب کر لینے دو, بعد میں پانی ڈال دینا. جب وہ پیشاب کر کے اٹھ گئے, پانی ڈال دیا, اللہ کے حبیب نے ان کو قریب بلایا اور قریب بلا کر کے ان کو مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو یہ پاک جگہ ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں. انہوں نے وضو کیا, دو رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کی اللہم ارحم علیہ وعلی محمد ولا ترحم معنا احدا, اے اللہ مجھ پر رحم کر, محمد پر رحم کر, تیسرے کسی پر رحم نہ کرنا. دیہاتی صحابی تھی, فرمایا تیسرے کسی پر رحم نہ کرنا. تو حضرت نے فرمایا لقد حجرت واسعا, تم نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا. تمہیں پوری امت کے لیے دعا کرنا چاہیے تھا. اب میرا نبی اس کو اس صحابی کو کیسے سمجھا رہا ہے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد فرمایا یوں دعا کرو کہ اللہ میرے نبی کی پوری امت کو معاف فرما، اس لیے کہ جب تم میری امت کو شریک کرو گے تو میری امت میں نیک لوگ بھی ہوں گے، تو تمہاری دعا ان نیکوں کی وجہ سے اللہ قبول فرما لے. دیکھیے کیسے نفسیاتی مسائل، کیسے اللہ کے حبیب اپنے صحابہ کو قریب کر رہے ہیں. جب تک ہمارے پاس نفسیاتی مسائل نہیں ہوں گے تو نفسیاتی مسائل کا جاننا، اللہ کے حبیب کی روایتوں پر ہر ایک نے قلم اٹھایا، کچھ نہ کچھ لکھا کچھ نہ کچھ لکھا، لیکن نفسیات کے باب میں آج تک کوئی کتاب نہیں آئی ہے. میں نے جو ہے چند باتوں کو، چند روایتوں کو جمع کیا ہے، اللہ کرے کہ وہ کتاب پوری ہو جائے. میں کوشش تو پوری کر رہا ہوں کہ وہ پوری ہو جائے، تو اس کے ذریعے سے ہمیں بہت زیادہ راستہ ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفسیاتی مسائل کیا تھے، آپ امت کو اپنے قریب کیسے کیا کرتے تھے، آپ اپنی بیویوں کو اپنے نفسیاتی مسائل سے کیسے قریب کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، فرمایا کئی فتی کم، آپ پوچھیے علماء کرام سے، تی کم کا لفظ جمع کا ہے اور جمع کا معنی ہوتا ہے تم خیریت سے ہو، آپ خیریت سے ہو. اپنی بیوی کو یہ آپ اور تم سے جب کہیں گے تو کیا اس کا دل محبت سے نہیں بھرائے گا؟ کیسے پیار بھرے جملے سے، ایک اونچے محبت کے الفاظ سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو خطاب کر کے حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کئی فتیقم، کیسی ہے آپ کی طبیعت، کیسی ہے تمہاری طبیعت. جب انسان محبت اور پیار سے اپنی بیوی کو بڑے الفاظ میں بلائے گا تو اس کے دل میں محبت کا آنا ایک یقینی بات ہے. یہ سب نفسیاتی مسائل ہیں، اور نفسیاتی مسائل کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایگزامپل اور مثالوں سے بھی شریعت کو بہت سمجھایا کرتے تھے. مثلا روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجیب روایت میں آپ نے فرمایا مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدا کمثل الغیث، مثلی و مثل ما بعثنی اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے، مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدا کمثل الغیث، لمبی روایت ہے، میں پوری روایت کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے مجھ کو جس شریعت کو لے کر بھیجا، جس ہدایت کو لے کر بھیجا، جس دین کو لے کر بھیجا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان کا پانی، جیسے بارش کا پانی. اللہ کے حبیب آگے فرماتے ہیں آسمان سے جب پانی ٹپکتا ہے تو زمین کی تین قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے کہ جس کے اندر کچھ نہیں اگتا، نمکینی زمین ہے، کانتے دار درخت ہے، اس زمین میں کچھ ہوتا نہیں ہے. فرمایا پانی اس پر بھی گرا لیکن اس زمین میں صلاحیت نہیں تھی، اس لیے اس نے اس پانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ایک دوسری زمین وہ ہے کہ جس کے اندر صلاحیت تھی اگانے کی، جب اس پر پانی گرا تو اس میں پھل نکل آیا، پھول نکل آیا، گلہ نکل آیا، دانہ نکل آیا، اس زمین میں صلاحیت تھی. اور فرمایا تیسری زمین وہ ہے کہ جس میں اگانے کی صلاحیت تو نہیں تھی لیکن پانی جمع کرنے کی صلاحیت تھی، جیسے تالاب تھا یا اور اسی طرح کے جو لیگ تھے جنہوں نے پانی کو جمع کیا، اس میں اگتا کچھ نہیں ہے لیکن وہ پانی کو جمع کرتے ہیں اور پانی کو جمع کر کے دوسروں کو پہنچاتے ہیں. اللہ کے حبیب نے اس ایگزامپل کو دے کر فرمایا میں بھی جس ہدایت کو لے کر، میں بھی جس شریعت کو لے کر، میں بھی جس قرآن کو لے کر، میں بھی جس کتاب کو لے کر آیا ہوں، یہ بارش کی طرح برس رہا ہے. کچھ زمین تو وہ ہیں جو کفر میں دبی ہوئی ہے اور اس پر کتنی ہی یہ بارش گرے اور کتنے ہی دلائل آپ بیان کریں لیکن ان کی زمین کبھی زرخیز نہیں ہو سکتی، یعنی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور ایک زمین وہ ہے کہ جس زمین کے اندر زرخیزگی کی صلاحیت تھی، اگانے کی صلاحیت تھی، جب میری ہدایت، میری کتاب، میری شریعت جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے اپنی زندگی کو بھی بنایا اور دوسروں کی زندگی کو بھی بنایا، اپنی زندگی کو بھی فائدہ پہنچایا اور دوسروں کی زندگی کو بھی فائدہ پہنچایا. اور ایک وہ زمین ہے کہ جس پر میری ہدایت اور قرآن جب اترا ہے تو ان کے اندر اگانے کی صلاحیت تو نہیں تھی لیکن پانی جمع کر کے دوسروں کو پہنچانے کی صلاحیت. فرمایا ان کی ذاتوں سے دوسروں کو تو فائدہ ہوا لیکن اس کی ذات اس سے بیکار رہ گئی. میرے قرآن سے اس نے دوسروں کو واعظ و نصیحت کی اور فلاں کیا اور فلاں کیا، لیکن اس کی ذات کے اندر میرے قرآن اور حدیث سے کوئی مسئلہ نہیں رہا. اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت، اپنی ہدایت اور اپنے دین کی مثال بارش سے دی، بارش کے پانی سے دی، رین کے پانی سے دی. کیوں؟ آخر پانی اور ہدایت میں، پانی اور شریعت میں موافقت کیا ہے، مناسبت کیا ہے، وہ وجہ شبہ کیا ہے، وہ مشابہت کی شکل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہتے ہیں اس میں. حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، ظاہر میں پانی کے بغیر انسان کی زندگی بیکار ہے، پانی نہ ملے تو انسان کی زندگی بیکار ہے. اب دیکھیے بہت سی جگہوں پر جب بارش نہیں ہو رہی ہے وہاں قحط کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ پانی نہیں ہے، زمین میں بھی پانی نہیں ہے. تو پانی کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی. اللہ کے حبیب نے اس مثال کے ذریعے سے یہ سمجھایا کہ جیسے ظاہری پانی کے بغیر تمہاری زندگی نہیں گزر سکتی، اسی طرح روحانی شریعت اور روحانی پانی کے بغیر بھی تمہاری زندگی نہیں گزر سکتی. اور ہمارے حضرت جی مولیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ اس میں ایک عجیب نقطہ اور بیان فرماتے تھے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چاہے تم دنیا بھر کی چیزوں کو کھا لو اور پی لو، لیکن پیاس تو پانی ہی سے بجھتی. تم نے شربت پی لیا، اور تم نے کوکا کولا پی لیا، اور تم نے سیون اپ پی لیا، اور تم نے نہ معلوم کتنی چیزیں تم نے پی لی، لیکن اخیر میں کہتے ہیں بھائی پانی لاؤ. بھائی ابھی تم نے آئس کریم کھائی اور ٹھنڈا پیا اور تم پانی مانگ رہے ہو. فرمایا ہاں، پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی مثال پانی سے دے کر اشارہ فرمایا کہ جیسے ظاہری پیاس پانی کے بغیر نہیں بجھ سکتی، اسی طرح تمہاری روحانی پیاس میری شریعت کے بغیر نہیں بجھ سکتی ہے. تم دنیا بھر کے علوم کو حاصل کر لینا اور دنیا بھر کی ڈگریوں کو حاصل کر لینا اور تم دنیا بھر کی ترقیاں کر لینا، لیکن تمہارے روح کا سکون تو میری شریعت ہی میں، میرے قرآن ہی میں ہے، میری باتوں ہی میں ہے. میرے قرآن اور حدیث سے ہٹ کر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل اور مثالیں دے کر اپنی امت کو سمجھایا، اور بہت عام فہم مثال دیتے تھے. اللہ کے حبیب کوئی وہ مثالیں نہیں دیتے تھے جو آسمان کے اوپر کی ہو سمجھ میں نہ آئے، وہ مثالیں نہیں دیتے تھے جو انسان کی عقل سے اوپر کی ہو اور انسان کی سمجھ میں نہ آئے. اور پھر نبی علیہ السلام جب مثال دیتے تھے نا، تو اس انداز سے مثال دیتے تھے جو صحابہ کا ماحول تھا. صحابہ جہاں زندگی گزار رہے تھے اسی طرح کے ماحول میں، ترمذی شریف کی روایت میں ہے، ماضی بان جائیان، ماضی بان جائیان، افسدا علی غنم من رجل. فرمایا وہ دو بھوکے بھیریے، دیکھیے کیسی مثال اللہ کے حبیب دے رہے، وہ دو بھوکے لائن جب کسی بکری پر حملہ کرتے ہیں، فرمایا وہ بھیریے اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کہ وہ انسان نقصان کرے گا میری امت کا جس میں دو صفتیں ہو، حب المال و حب الجاہ، جاہ کا محبت اور مال کی محبت، جس میں یہ دو صفتیں ہو. فرمایا یہ جتنا نقصان میری امت کا کرے گا، بھیڑیے بھی اتنا نقصان نہیں کرنے والے. اللہ کے حبیب نے یہ مثال کیوں دی؟ صحابہ بکریاں چراتے تھے، بھیڑیے روزانہ حملہ کرتے تھے ان کی بکریوں پر. اللہ کے حبیب نے اسی طرح پر ان کو سمجھایا ماحول کے مطابق. یہیں سے ایک بات اور بھی میں نے اپنے عزیز بچوں کو، بلکہ وہاں بہت بڑا ایک دارالعلوم ہے، دارالعلوم ستپون، اور وہاں بہت کثیر تعداد میں حضرات علماء اور ان کے سارے فضلاء کو جمع کیا تھا، اور اس گنہگار کی بات رکھی تھی. میں نے وہاں ان تمام علماء کے بیچ میں ایک بات کہی، اور ان تمام فضلاء کے، جو ان کے جتنے فارغین اور فضلاء تھے، ان سب کو انہوں نے اس سال جمع کیا تھا. میں نے ان کے اندر کہا کہ ماحول کے مطابق بات کرنا چاہیے. اس وقت امت کو جس کا تقاضا ہے، امت کو جس کی ضرورت ہے، قرآن اور حدیث سے ہمیں وہ باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے. ہم اونچی اونچی باتوں کو لے کر کے جب امت میں بیٹھ جائیں گے جو امت کے کسی کام کی نہیں ہوگی، امت ان باتوں کو سمجھ نہیں پائے گی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماحول اور معاشرے پر بولا کرتے تھے کہ جیسا ماحول جیسی ضرورت اس کے مطابق سمجھایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں فرماتے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے ہر رسول کو ان کی زبان میں بھیجا، یعنی قوم کی جو زبان ہوتی ہے اسی زبان میں ہم رسول کو بھیجتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عرب میں عربی بولی جاتی تھی تو حضور کو بھی عربی میں بھیج دیا، نہیں، زبان کے ساتھ ساتھ ماحول کو بھی وہ نبی سمجھا کرتا ہے کہ اس ماحول میں مجھے کیسے گفتگو کرنا ہے، ورنہ ماحول سے ہٹ کر کے اگر میں گفتگو کرنے چلا جاؤں تو امت کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. مولانا ابوالکلام آزاد صاحب جب وزیر زراعت بنائے گئے ہندوستان کے اندر، یعنی فارمر کھیتی کے جب منسٹر بنائے گئے اور یہ عہدہ ان کے حوالے کیا گیا تو پنجاب کے کچھ سکھ احباب حضرت کو ملنے کے لیے آئے اور اپنی کچھ درخواستیں لے کر آئے تو حضرت نے فرمایا امسال فصل بہار کیسا رہا؟ حضرت نے فرمایا امسال فصل بہار کیسا رہا، ابر بارہ برسا یا نہ برسا؟ حضرت اس انداز میں بول رہے ہیں. اب ان کی زبان بہت اونچی تھی تو وہ سکھ کچھ دیر سنتے رہے اور اس کے بعد کہنے لگے مولانا تو اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں. چونکہ مولانا کی زبان بہت اونچی تھی، اب اونچی زبان کو وہ کہاں سمجھ پاتے تھے. تو بہرحال ہمیں گفتگو بھی اس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمثیلات اور مثالیں اور اگزامپل ماحول کے مطابق دیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت، آپ کی باتیں اور آپ کے کلام، بہت پیار ہونا چاہیے آپ کے کلام سے، آپ کے کلام سے بہت پیار ہونا چاہیے. ہمیں تو اللہ کے حبیب کے کلام سے بہت پیار ہے، اس لیے کہ میرے آقا اللہ کے محبوب ہیں تو ان کا کلام بھی پیارا کلام ہے. قرآن کے بعد اگر کوئی کلام ہو سکتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. آپ نے اپنے کلام میں امت کی صلاح، امت کی فلاح، امت کی ہدایت، امت کا بننا، امت کا بگڑنے سے بچ جانا، امت کا غلط راستے سے بچ جانا، امت، یہ نبی ایک ایک فرد کے لیے رویا ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے نہیں رویا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایک ایک آدمی کے لیے رویا ہے، اور اتنا رویا ہے کہ میری امت کسی طرح جہنم کے گناہوں سے بچ کر جنت کے اندر چلی جائے، اور میری امت راہ راست پر آ جائے، اور میری امت اللہ کو پیاری ہو جائے، اور اللہ کی رحمت اس امت کے اوپر اترنے والی بن جائے. اس کے لیے اتنا رویا. حجت الوداع کے اندر جب میرا نبی پہنچا اور 63 اونٹوں کو ذبح کرنے کے بعد دو بہترین قسم کے میندھے آپ نے اپنے جیب سے پیسے دے کر خریدے، اپنے پیسوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میندے خریدے اور بہت خوبصورت میندے تھے، اور اس کو ذبح کیا، اور اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم فرمایا، اور تھوڑا سا گوشت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں بھی بھیجا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھی کہ شاید میں بہت پیاری ہوں، میں بہت لادلی ہوں، تو میرے لیے ایک خاص قسم کی پھر مخصوص الگ قربانی کی ہوگی. تو حضرت عائشہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ قربانی کس کی طرف سے، اس سے پہلے تو آپ 63 قربانی اونٹوں کی کر چکے، یہ دو بہترین قسم کے میندوں کی قربانی آپ نے کس کے لیے؟ حضرت نے فرمایا کیا جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 63 قربانی جو کرنا تھا وہ کر لی، یہ دو میندے تو میں نے اپنے آنے والی امت کی طرف سے ایڈوانس میں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی بھی فرمائی، یعنی اس امت سے آپ کو کتنا پیار ہوگا، اس امت سے آپ کو کتنا لگاؤ ہوگا، اس امت سے آپ کو کتنا تعلق ہوگا. لیکن افسوس کہ جس امت سے اتنا تعلق اور پیار ہے ان کی روایتیں ہم نہیں پڑھتے، ان کے اعمال ہم نہیں پڑھتے، ان کے اعمال کو ہم زندگی میں اتارنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لائف، دنیا بھر کی لائفوں کو اور دنیا بھر کے ناچنے اور کھیلنے اور کودنے والوں کی زندگیوں کو ہمارا نوجوان محفوظ کر رہا ہے. اگر محفوظ نہیں ہے تو اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف محفوظ نہیں. اس کو کچھ پتا نہیں حضور کی بیویاں کتنی، اس کو پتا نہیں حضور کی بیٹیاں کتنی، حضور کی بیٹیوں کا نام کیا ہے، آپ کی بیویوں کا نام کیا ہے، آپ کے بیٹے کتنے، پھر بیٹوں کا انتقال کب ہوا، پھر ان بیٹوں کا نام کیا ہے، میرے آقا کی زندگی کیسے گزری ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے حالات برداشت کیے. ایک پوری ایک لائف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا کی، آج غیر پڑھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور آپ کی زندگی کو. آپ کو نہیں پتا ہوگا ابھی ایک یہودی نے جس کا نام ہے یوشا جونشن، یہ اس کا نام ہے، اس نے ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف آف محمد 6 والیوم میں کتاب لکھی. مسلمانوں کو پتا نہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے اور آقا کی زندگی کیسی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنے والے بنیں. اور یاد رکھو جس کی زندگی محبت سے پڑھتے ہیں اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے. نبی کی زندگی کو محبت سے پڑھو گے نبی سے بھی محبت ہو جائے گی, اللہ کے حبیب سے بھی محبت ہو جائے گی. اللہ ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا اله الا الله الحلیم الکریم. سبحان الله رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك من خير ما سالك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رحمة.